أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ہماری پہنچی ہے 16 نمبر درس میں کتاب کے مطابق، جس کا عنوان ہے کلیات خمس. اور عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ مقدمہ ہے باب تعریف کے لیے، اور تعریف کی چونکہ ہم نے اقسام کو اجمالی اور مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا، اب ان کو مزید کھولنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلیات خمس کو سمجھیں. کلیات خمس جو ہے یہ باب ارسطو نے جب منطق لکھی تھی اس وقت یہ اس باب کا اضافہ نہیں کیا تھا. اس کو سب سے پہلے جس نے منطق میں داخل کیا ہے اس فلسفی کا نام ہے فرفریوس. فرفریوس یونانی، اس نے اس میں اضافہ کیا منطق میں، اور اس کا نام رکھا تھا یونانی زبان میں عیسیٰ غوجی. آپ بعض اوقات اردو میں بھی کتابیں ممکن ہے دیکھیں یا شروحات میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہوگا منطق عیسیٰ غوجی یا مثلاً عیسیٰ غوجی، یا یہ تعبیریں استعمال ہوں گی. تو عیسیٰ غوجی سے مراد کیا ہے؟ کلیات خمس. نہ، عیسیٰ غوجی سے کیا مراد ہے؟ مقدمہ و مدخل. اس کا عربی ترجمہ اور اردو میں جو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں عیسیٰ غوجی کا، وہ کیا ہے؟ مقدمہ، مدخل. اور چونکہ اس مقدمے و مدخل میں پانچ کلیوں کا ذکر ہوا تھا، لہذا مسلم منطقیوں نے کیا کیا؟ اس کا نام ہی کلیات خمس رکھ دیا، اس باب کا نام عیسیٰ غوجی سے ہٹا کر کیا کر دیا؟ کلیات خمس رکھ دیا. درست ہے؟ پس یہ ہو گیا اس کے تاریخچے کے بارے میں. کلیات خمس میں ہماری بحث کیا ہوتی ہے؟ بحث ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو بیان کیا ہے کہ پہلے اب شروع سے اب تک یہ بحث ہو رہی ہے ہماری کہ اگر آپ نے تصور جو کہ مجہول ہے اس کو معلوم میں بدلنا ہے تو یہ کام تعریف کا باب انجام دے گا. یعنی تعریف کے باب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مجہول تصور کو معلوم میں بدلتے ہیں. درست ہے؟ اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ مجہول تصور کو معلوم میں بدلنا چاہتے ہیں تو کن مفاہیم کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ مفاہیم کے جو پہلے سے آپ آشنا ہیں ان سے. پس تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے اور حتمن کیا ہے؟ کلی مفاہیم کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ کلی مفاہیم کے جو انسان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یہ ہم باب تعریف کے بارے میں کہہ چکے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مفہوم کلی کہ جس کو ہم نے تعریف کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ مفہوم کلی افراد و مصادیق کے اعتبار سے، یعنی اپنے افراد اور اپنے مصادیق کے اعتبار سے کیا حالت رکھتا ہے؟ آیا وہ مفہوم کلی اپنے افراد کی ذات میں شامل ہے یا ذات سے خارج ہے؟ اگر مفہوم کلی ذات میں داخل ہوگا اپنے افراد کی، اپنے مصادیق کی، تو اس کو کہیں گے کلی ذاتی. اور وہ مفہوم کہ جو اپنے افراد اور اپنے مصادیق کی ذات سے باہر ہو، ذات میں دخالت نہ رکھتا ہو، ذات کا جز نہ ہو، اس کو کہیں گے یہ کلی عرضی ہے. عین کے ساتھ عرضی اور زواد عرضی. پس کلی ذاتی اور کلی عرضی کی تعریف ہمیں پتا چل گئی. کلی ذاتی پس کیا ہو گئی؟ کلی ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مصادیق और अफराद की हकीकत से बाहर नहीं होती बल्कि या जात होती है या जात का जुज होती है अपने अफराद के लिए, यह होगी कुल्लिय जाती। और कुल्लिय अराजी उस कुल्ली को कहा जाता है कि जो अपने मसादीक और अफराद की हकीकत से खारिज होती है। यह कुल्ली ना तो अपने फर्द का जात होती है और ना ही उसके जात का हिस्सा होती है बल्कि जात से बाहर है। जात और चीज है, कुल्ली और चीज है। इसको कहते हैं कुल्लिय अर्जी। साहिब किताब यहां पर कहते हैं कि देखें हमने यहां पर एक लफ्ज को इस्तेमाल किया, इसको मजीद खोल देते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि कुल्लिय जाती उस कुल्ली को कहते हैं जो अफराद की हकीकत में दाखिल हो, और अर्जी वो है जो अपने जात अपने अफराद की हकीकत से बाहर हो। तो ये हकीकत क्या चीज है, हकीकत की तारीफ करते हैं यहां पर। हकीकत को अरबी जबान में एक और नाम भी दिया जाता है, वो है माहियत। मसलन बाज औकात इंसान सवाल करता है एक चीज के बारे में, मसलन यूं सवाल करता है कि आया इस बाग के अंदर फल हैं। यहां पर जो सवाल हो रहा है वो क्या है, वो वजूद के बारे में है, होने या ना होने के बारे में है कि आया बाग में फल हैं। लेकिन बाज औकात इंसान ये सवाल करता है इस बाग का फल क्या है। दुरुस्त है, इसमें आप ये सवाल करते हैं। यहां क्या है? जवाब फर्क करेगा आकर। यहां आप पहले आप क्या करते, अगर सवाल किया जाता कि बाग का फल है या नहीं, आपने कहना था है या नहीं, नहीं। वाजे था। लेकिन जब आपसे यह सवाल किया जाएगा कि बाग का फल है क्या, तो आप कहेंगे इस बाग ये बाग जो है या सेब का फल देता है या क्या है अनार का फल देता है या कोई भी आप नाम ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो जो आप जवाब बदला है, किस वजह से बदला है, क्योंकि आपने यहां पर इस बाग के मेवे की हकीकत पूछी है आपने कि ये किस किस्म की हकीकत से मरबूत मेवा देता है ये बाग। बात वाज़े, बस यहां सवाल क्या है, उस बाग के मेवे की जात के बारे में हो रहा है कि किस जात वाला मेवा देता है, किस हकीकत से मरबूत जो है वो मेवा देता है। बस जब इस किस्म का सवाल हो तो इसके जवाब में जो चीज आती है वो हकीकत कहलाती है उसकी। यानी सेब क्या था, बस इस बाग के मेवे की हकीकत है, इस बाग के मेवे की माहियत है जो भी इस सवाल के जवाब में आएगा। फारसी और अरबी के अंदर, क्योंकि मंतिक और फलसफा जो है वो फारसी और अरबी में है, लिहाजा उन्होंने इसको समझाने के लिए एक मरहला रखा है। पहले मैं चूंकि इसकी वजाहत कर चुका हूं, फिर दोबारा तजक्कुर दे रहा हूं ताकि मतलब वाज हो जाए। मसलन फारसी में क्या सवाल किया जाएगा कि मेवा इन बाग चीस्त, चीस्त माहियत का सवाल है। चीस्ती यानी माहियत, यानी जात, यानी हकीकत। और अरबी में क्या सवाल किया जाता है, मा हुआ। पहले अर्ज किया था कि अगर किसी चीज की जात के बारे में सवाल करना हो कि इसकी जात क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो मा हुआ से सवाल करते हैं। इस मा हुआ से फिर लफ्ज निकाला गया माहियत का। बस जात, माहियत, चीस्ती, हकीकत, ये सारे क्या हैं, एक ही माना के अंदर हैं। और यहां हकीकत से मुराद क्या, माहियत। बस जब हमारे लिए हकीकत का लफ्ज जो है वो वाज़े हो गया, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फरमाते हैं कि ये बात वाज़े है कि कुल्लिय जाती में ماہیت ہمیشہ افراد کے ساتھ قائم رہتی ہے. یعنی ماہیت ہمیشہ اپنے افراد کے ساتھ قائم اور وابستہ رہے گی. یعنی کیا مراد وابستہ رہے گی؟ یعنی ہمیشہ اپنے افراد میں موجود رہے گی. مثلا اگر ہمارے پاس مفہوم کلی بنام انسان ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت حیوان ناطق ہونا ہے, تو یہ حیوان ناطق اپنے تمام مصادیق اور تمام افراد کے اندر موجود ہوگی اور ان سے وابستہ ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ کوئی فرد ہو انسان کا, حیوان ناطق کا فرد تو ہو لیکن حیوان ناطق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو, حیوان ناطق اس کے اندر نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. پس کلی ذاتی ہمیشہ کیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ماہیت افراد افراد کے ساتھ کیا ہوتی ہے, وابستہ ہوتی ہے. لیکن کلی اراضی میں افراد کی ماہیت افراد کے ساتھ قائم اور وابستہ نہیں ہوتی. یعنی مفہوم کلی اراضی یہ افراد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک فرد ہو لیکن وہ کلی نہ رکھتا ہو. مثلا جیسا کہ مثلا معاشی ہونا یا شاعر ہونا علی کی نسبت, درست ہے. اب اگر شاعر ہونے کو علی سے جدا کر لیا جائے, آیا علی کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں, علی اپنی جگہ باقی رہے گا, اس کی ذات اپنی جگہ باقی رہے گی. لیکن اس علی سے اگر حیوان ناطق ہونے کو لے لیا جائے تو علی نہیں رہے گا, کیونکہ یہ انسان کا فرد ہے, چونکہ یہ ماہیت حیوان ناطق کا مصداق و فرد ہے. اگر اسی کو لے لیا جائے تو یہ نہیں رہ سکتا اس میں, درست ہے. ایک مطلب یہ انہوں نے یہاں بیان کیا. اگلا مطلب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کلی کی دو قسمیں ہیں, یا کلی ذاتی ہوگی یا کلی ارضی ہوگی. اگلا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلانی کلی ذاتی ہے اور فلانی کلی کیا ہے, ارضی ہے. اس کے ملاک کیا ہیں؟ منطق کی کتابوں میں مختلف ملاکوں کو ذکر کیا گیا ہے, لیکن صاحب کتاب ایک ہی ملاک کو ذکر کرتے ہیں, اور ان کی نظر میں یہ ملاک دقیق ترین ملاک ہے, بہترین ملاک ہے. اگر یہ معیار ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم مفاہیم میں تفکیق کر سکتے ہیں, جدائی ڈال سکتے ہیں کہ یہ مفاہیم جو ہیں وہ کلی ذاتی کے ہیں اور یہ مفاہیم مربوط ہیں کس سے, کلی ارضی کے ساتھ. کون سا ہے وہ ملاک؟ کلی ذاتی ہمیشہ حقیقت شے پر مقدم ہوتی ہے. کیا مراد اس سے؟ آپ کے پاس انسان ہے اور اس انسان کی ذات اور حقیقت کیا ہے, حیوان ہونا اور ناطق ہونا, یہ اس کی ماہیت ہے. یہ ماہیت کلی ذاتی ہے, چونکہ حیوان ناطق کلی ہے اور ذات کا جز ہے, ذات کے اندر شامل ہے, بس کلی ذاتی ہے. اور یہ کلی ذاتی کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر آپ انسان کو تصور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو تصور کرنا پڑے گا؟ حیوان ہونے کو اور ناطق ہونے کو. اگر آپ حیوان ہونے کو اور ناطق ہونے کو تصور نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی انسان ہونے کو تصور نہیں کر سکتے. क्योंकि इंसान का तसव्वुर किससे, इंसान किससे मिलकर बना है, हैवान से और नातिक से। तो मुरक्कब उस वक्त तसव्वुर होता है कि जब उसके अज्जा को तसव्वुर कर लिया जाए। पस कुल्लिय जाती का मिलाक यह है कि कुल्लिय जाती तसव्वुर के एतबार से, तअक्कुल के एतबार से हकीकत उस शय पर मुकद्दम होती है। यानी अगर आप किसी शय की हकीकत को दर्क करना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कुल्लिय जाती को दर्क करना पड़ेगा, यानी उन अज्जा को दर्क करना पड़ेगा कि जो उसकी जात को तश्कील दे रहे हैं। अज्जाए जातिया को आपको तश्कील तसव्वुर करना पड़ेगा। बर्दाश्त हो गई, बस कुल्लिय जाती है। लेकिन कुल्लिय अरजी ऐसे नहीं है, कुल्लिय अरजी तसव्वुर के एतबार से हकीकत उस शय के बाद तसव्वुर होती है। यानी पहले आप पूरी हकीकत को तसव्वुर करते हैं, उसके बाद जाकर आप क्या करते हैं, कुल्लिय अर्जी को दर्क करते हैं। मसलन अगर आपने शायर होने को दर्क करना है तो आपको पहले इंसान होने को दर्क करना है, उसके बाद आप शायर होने को दर्क कर सकते हैं। तो यहां पर कुल्लिय अरजी हकीकत शय के बाद दर्क हो रही है। बस जो भी मफहूम कुल्ली हकीकत शय के दर्क होने से पहले दर्क हो और जरूरी हो उसको दर्क करना, तो ये कुल्लिय जाती है। और जो मफहूम कुल्ली जात को दर्क करने के बाद दर्क हो उसको कहेंगे मफहूमे कुल्लिय अर्जी, जैसा कि मिसालें आपको दे दी हैं। या एक और मिसाल लेते हैं, 14 इसको आप उस वक्त दर्क कर सकते हैं कि जब आप पहले अदद को दर्क किए हुए हों। अगर अदद को आपने दर्क न किया हो पहले से तो आप कभी भी 14 को दर्क नहीं कर सकते। एक मिसाल दे रहा हूं, 3, 4, 5, 6 सब इसी तरीके से हैं, दुरुस्त है। बस मालूम क्या हुआ, मालूम यह हुआ कि अदद क्या है, जाती है 14 के लिए, क्योंकि अदद का तसव्वुर पहले आ रहा है 14 से। बस अदद मफहूमे कुल्लिय जाती है किसके लिए, 14 के लिए। लेकिन एक और चीज हम तसव्वुर करते हैं, जुफ्त होना। ये जुफ्त होना हम कब तसव्वुर करते हैं, 14 को तसव्वुर करने के बाद या 14 को तसव्वुर करने से पहले, बाद में। 14 तसव्वुर होगा तो आप उसके जुफ्त होने को तसव्वुर करेंगे, जौज होने को तसव्वुर करेंगे। बस मालूम हुआ कि जौज होना ये मफहूम कुल्लिय अर्जी है, क्योंकि जात के दर्क करने के बाद दर्क हो रहा है। लेकिन अदद ये कुल्लिय जाती है, क्यों, क्योंकि जात 14 से पहले इसको दर्क करना जरूरी है, तब जाकर 14 जो है वो दर्क होगा। बस ये मियार और मिलाक है कि हम जुदाई कर सकें दो मफहूमों के दरमियान, मफहूम कुल्लिय जाती और मफहूम कुल्लिय अर्जी। बात वाजे हो गई है, बस मफहूम कुल्लिय जाती व अर्जी भी वाजे है और इसका मिलाक और मियार भी वाजे है कि हम किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा मफहूम कुल्लिय जाती है, कौन सा मफहूम कुल्लिय अर्जी है। इसके बाद जो है वो असल बहस शुरू हो जाती है कि कुल्लिय जाती और कुल्लिय अरजी की अकसाम क्या हैं। फरमाते हैं कि अगर हम कुल्ली को उस कुल्ली के अफराद के मुकाबिल में देखते हैं तो या तो वो कुल्ली अफराद की हकीकत से खारिज होगी या क्या होगी, खारिज नहीं होगी। جو کہ ہم پہلے ابھی پڑھ کر آئے ہیں، تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ اگر کلی جو ہے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو کلی ارضی، اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی تو کلی ذاتی۔ خوب، اب اگلا مرحلہ اب یہ یہاں شروع ہوگا، اگر کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو یا تو وہ ایک حقیقت کے اندر منحصر ہوگی، یعنی ہے تو خارج حقیقت شے سے، ذات سے ہے تو خارج لیکن ہے اسی کے اندر منحصر، اس کو کہیں گے ارضی خاص، یا اس کو خاصہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثلا انسان کا زاہق ہونا، انسان کا شاعر ہونا، درست ہے؟ یہ انسان کی ذات سے خارج تو ہے لیکن پایا بھی فقط انسان میں جاتا ہے، انسان سے ہٹ کر نہ تو کوئی ہنستا ہے اور یا انسان کے علاوہ کوئی شاعری نہیں کرتا، یعنی کبھی آپ نے طوطے کو، حالانکہ بولتا ہے وہ، کبھی شاعری کرتے دیکھا ہے نہیں، خود سے شاعری نہیں کر پائے گا، کوئی بھی جانور جو شاعری نہیں کر سکتا، پر شاعر ہونا یہ کلی ارضی ہے، چونکہ شاعر ہونا یہ انسان کی حقیقت سے باہر ہے لیکن ہے اسی کے اندر منحصر، انسان ہی فقط جو ہے وہ شاعر ہوتے ہیں، بس اس کو کہیں گے ارضی خاص، شاعر ہونا پر کیا ہو جائے گا؟ ارضی خاص۔ لیکن اگر ایک مفہوم کلی حقیقت شے سے خارج ہو اور اس حقیقت کے اندر منحصر بھی نہ ہو بلکہ اور کسی کے اندر بھی پائی جاتی ہو، وہ اس کو کہتے ہیں ارضی عام۔ جس طریقے سے چلنا، چلنے کی جو خصوصیت ہے یہ انسان کی ذات سے باہر بھی ہے اور انسان کے اندر منحصر بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ دوسرے بھی جانور کیا ہیں؟ وہ بھی چلتے ہیں۔ بس ایسی کلی کو ہم کہیں گے ارضی عام، ارضی ہے چونکہ ذات سے باہر ہے اور عام ہے کیونکہ انسان کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بس یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، کس کا؟ کلی ارضی کا۔ کلی ارضی کتنی قسمیں بن گئی ہمارے پاس؟ دو۔ کلی ارضی میں ارضی خاص
اور
ارضی عام۔ بس یہ سائڈ پہ ہو گئی۔ اگلا مرحلہ، وہ کلی کی جو حقیقت شے سے خارج نہیں ہوتی، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ یا تو وہ کلی جو کہ خارج نہیں ہے ذات سے، وہ تمام ذات ہوگی، یعنی پوری کی پوری ذات اس شے کی یہی کلی ہے، اس کو کہتے ہیں نوع، این کے ساتھ نوع۔ درست ہے؟ مثلا انسان ایک کلی ہے اور یہ کیا ہے؟ علی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تمام حقیقت ہے۔ بات واضح؟ بس اگر ایک کلی ذات سے خارج نہ ہو اور وہ ہو بھی اپنے افراد کے لیے تمام ذات، تو اس کو کہتے ہیں نوع۔ لیکن اگر ایک کلی ذات سے خارج نہیں ہے لیکن ہے جز ذات، نہ کہ تمام ذات، اس کے ایک جز کو تشکیل دے رہی ہے وہ کلی، اس فرد کے، یعنی مصداق اور فرد کے ایک جز کے، اس ذات کے ایک جز کو تشکیل دے رہی ہے، اس کی پھر جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ جز ذات اگر ہو کلی ذاتی اگر جز ذات ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، وہ جز یا تو مشترک ہوگا یعنی اس حقیقت میں بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور حقیقت میں بھی پایا جاتا ہے وہ جز، تو اس جز مشترک کو جنس کہتے ہیں، لیکن اگر جز ذات ہو وہ کلی ذاتی لیکن مختص ہو اسی فرد کے ساتھ اسی حقیقت کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں فصل. بس جنس جز ذاتی مشترک ہے اور فصل جز ذاتی مختص ہے. بس جز کلی ذاتی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین. کلی ذاتی یا تو اپنے افراد کے لیے تمام ذات ہوگی یا جز ذات ہوگی، پھر جز ذات یا تو مشترک ہوگی باقیوں کے ساتھ یا کیا ہوگی؟ مختص ہوگی. اگر جز ذات مشترک ہو تو جنس، اگر جز ذات مختص ہو تو فصل. مثال لے لیتے ہیں، نو کی مثال دے دیئے. جز ذاتی مشترک کیا ہے؟ مثلا انسان کی ذات دو جز سے مل کے بنتی ہے، ایک ہے حیوانیت اور دوسری ہے ناطقیت، یعنی انسان حیوان ناطق ہے. اب یہ جو جز ہے حیوانیت والا، یہ جز ذاتی تو ہے کیونکہ یہ ذات کا حصہ ہے، اگر حیوانیت کو انسان سے لے لیا جائے تو انسان انسان نہیں رہے گا، جز ذات ہے، لیکن یہ جز ذات مشترک ہے کیونکہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے اور دوسرے جانداروں میں بھی پایا جاتا ہے، جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، ان کو بھی ہم حیوان کہتے ہیں. واضح ہے؟ مثلا بکری بھیڑ فلانی فلانی، یہ سارے کیا حیوان ہونے، بس یہ ان کا بھی جز ذات ہے اور انسان کا بھی جز ذات ہے، بس جز ذاتی یہ مشترک یہ جنس کہلاتی ہے. لیکن ایک جز ہمارے پاس ایسا ہے جو ذاتی ہے لیکن مختص بھی ہے، اس کو کہتے ہیں فصل. مثلا یہ ناطق ہونا، ناطق ہونا جز ذات ہے لیکن مختص ہے انسان کے ساتھ، یہ کسی اور نوع کے اندر کسی اور ذات کے اندر نہیں پایا جاتا. بات واضح ہوگی؟ بس ہمارے پاس ہیں کلی کی پانچ قسمیں، کلی عرضی کی دو قسمیں، کلی ذاتی کی تین قسمیں، اور ٹوٹل بن جاتی ہیں کلیات خمس، پانچ قسمیں ہیں. اس کو تھوڑا سا اور مطالب انہوں نے بیان، اگرچہ سارے مطالب جو ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں، فقط یہ کہ تھوڑا سا مزید اس کو جم بندی کر کے جو بیان کر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر سترویں درس میں وارد ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.